بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. یہ سورۃ الشعراء کی 50ویں آیت ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس نے سارے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا. اسی طرح سے اور معجزات تھے. فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے. جادوگروں کو سب کو بلوایا، ان سے مقابلہ کروایا. جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا، انہوں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالی، نظر بندی کی، وہ سانپ بن گئی. انہوں نے اپنا عصا ڈالا، وہ سارے ان کے سانپوں کو کھا گیا. اور اسی وقت یہ جو جادوگر تھے یہ ایمان لے آئے، یہ ایمان لے آئے، کیونکہ یہ فوراً سمجھ جائے کہ یہ تو معجزہ ہے، یہ وہ نہیں ہے، جادو نہیں ہے. اس پر فرعون نے کہا، وہ کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لے آئے علیہ السلام، بدون اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں. تم تو ہمارے خاص بندے ہو اور تم کو ہم نے تو کہا تھا تم کو ہم اپنا مقرب بنا لیں گے، انعامات دیں گے، اور تم نے بغیر میری اجازت کے تم تو ایمان لے آئے. تو معلوم ہوتا ہے کہ تم جادو میں یہ تم سب کا استاد ہے، تم شاگرد ہو اس کے، پہلے سے میری جڑی تھی یعنی، اور اسی نے تم کو جادو سکھلایا ہے. سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. اور اس نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. بہت جاوید بادشاہ تھا اور یہ بے بس مجبور. ان کو ایمان لائے ہوئے کتنی دیر ہوئی، ابھی تو ایمان لائے. لیکن دیکھیے ذرا یہ کہتے کیا ہیں. اس کے جواب میں جب فرعون نے یہ کہا کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پیر کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا، تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ سوچنے سے سوچیے ذرا. فرمایا قالوا لا ضير، انہوں نے جواب دیا کوئی حرج نہیں. اتنی بڑی بات کو فرما رہے ہیں لا ضير، ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے. انا الی ربنا منقلبون، یہ کیا ہے؟ محبت ہے حق تعالیٰ کی. حق تعالیٰ کی محبت. ابھی ایمان ہی تو لائے ہیں نا، ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کی صحبت بھی نہیں اٹھائی، ابھی موسیٰ علیہ السلام سے تربیت بھی نہیں لی، ابھی ان کے اوپر کوئی آیات قرآن یا اس طرح کی کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوئی، ابھی تو صرف ایمان لائے. اور ایمان کا نتیجہ ذرا دیکھیے آپ، حیران. ہم اتنے عرصے سے نسلن در نسل مسلمان ہوتے ہوئے اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیں ہر چیز کو. اتنی بڑی سزا کے لیے وہ تیار ہو گئے یہ کہہ کر کہ لا ضائع، کوئی حرج نہیں. انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں. تو یہ اس لیے عرض کیا کہ اس کو بظاہر تو نہیں سمجھتا کوئی، لیکن یہ آیت کس چیز کی تعلیم کر رہی ہے؟ حق تعالیٰ کی محبت کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہی ہے ایمان لاتے ہی، ایمان ہی کی خاصیت ہے کہ ایمان سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ چاہے ہمارے پیر کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، پھانسی دے دو، کوئی حرج ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں. کس قدر عجیب ہے معاملہ. حق تعالیٰ کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کا لازم ہے. ایمان اس کے بغیر نہیں ہے. اور محبت کے ساتھ ایمان ضروری, ایمان کے ساتھ محبت ضروری. تو اس بارے میں ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے جو چل رہا ہے, یہ خطبات الحفیظ کے چوتھی جلد. ختم فرماتے حضرت کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کے مزے لیتے ہیں, دل کے اندر کچھ نہیں, خالی ہے, تو کام کیسے بنے گا؟ میں ایک مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور یہ جو نفسانی لذات ہیں اس کی ایک عجیب مثال دی, اس کا مقابلہ. ایک ہے اللہ کی محبت اور ایک نفسانی لذات. ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک بڑا مضبوط قلعہ بنایا ہوا تھا اور پانی مہیا کرنے کے لیے ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار پانچ نہریں بنائی تھی کہ اگر ایک نہر سے پانی آنا بند ہو جائے اور خشک ہو جائے تو دوسری میں آئے گا, تیسری میں آئے گا, چوتھی میں آئے گا, پانچ نہریں, پانی کی ہمیں کمی نہ ہو. اس کا ایک وزیر تھا, اس نے مشورہ دیا کہ یہ تو بہت اچھا ہے, لیکن آپ ایسا بھی کر لیں کہ ایک کنواں قلعے کے اندر بنا لیں تاکہ خدا نہ خواستہ کبھی سبھی نہروں کا پانی بند ہو جائے یا کوئی دشمن آ جائے اور پانی کو خراب کر دے. تو ہم اندر ہی سے, تو اندر سے پانی لیں, قلعے کے اندر کنواں ہوگا تو اندر ہی سے پانی نکل آئے گا, ہم زندہ تو رہ سکیں گے. لیکن بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھی, پانچ پانچ نہریں ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے, کنواں کھولیں گے. وزیر کی بات اس نے نہیں مانی. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد وہی ہوا, ایک دشمن آیا, انہوں نے سوچا کہ یہ قلعہ تو بہت مضبوط ہے, ہم سے تو فتح نہیں ہوگا, چلو ان کا پانی بند کر دیں. تو انہوں نے پانچوں نہروں کا پانی بند کر دیا. اب یہ اندر بلبلاتے مر گئے, پانی کے بغیر کب تک زندہ رہ سکتے. بس انہوں نے قلعہ فتح کر دیا. اس مثال کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تم جو خواہشات نفسانی کی غلامی کر رہے ہو اور اپنی من مانی کر رہے ہو, دیکھیے حضرت نہیں فرمایا, خواہشات نفسانی کا نتیجہ صرف ایک ہے جو اللہ سے دور کرنے والی, حتیٰ کہ کفر تک پہنچانے والی چیز ہے, وہ من مانی. من مانی, خود رائی, جی چاہا, خود رائی جی چاہا, سب ایک چیز ہے, سب ایک چیز ہے. یہ سب نفسانی لذات سے پیدا ہوتی ہے. میں آج اپنے سب احباب کو بتا رہا ہوں کہ بڑی دولت ایک مجھے محسوس ہوتی ہے. یہ خودرائی تو زہر ہے, من مانی خودرائی ہے. کیا وہ, اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی سوچ اور اپنے خیال اور اپنے تقاضوں کو غلط نہیں سمجھتا, اس کا احتمال اس کے دماغ میں نہیں آتا کہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے, نقصان دہ بھی تو ہو سکتا ہے, یہ احتمال نہیں ہوتا. بس یہی خودرائی, خودرائی کی حقیقت ہی ہے. اور علاج بھی ہے کہ اپنی ہر سوچ میں, اپنے ہر تقاضے کی سمجھے کہ مجھ میں غلطی ہو سکتی ہے, بڑے بڑے حضرات سے غلطی ہوئی ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ غلطی جہاں نہیں ہے وہاں تو وہی میں غلطی نہیں, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں غلطی نہیں, باقی تو ہر چیز میں غلطی کا احتمال ہے. جہاں ہماری بات ہوگی اور خصوص جو ہماری دنیاوی باتیں ہیں اس میں تو غلطی ہی غلطی, ہماری تو دینی باتوں میں بھی غلطی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا اپنا اس کا اپنی سمجھ کے مطابق ہوتی ہے. تو من مانی زہر ہے, خود رائی زہر ہے, اور یہ ہر چیز کو خراب کرتا ہے. دین کو تو خراب کرتا ہی ہے, دین میں تو دری تری خود رائی کفر است. تم اللہ کی محبت کو بڑھانا چاہتے ہو, تم اللہ کی محبت کو دل میں بسانا چاہتے ہو اور خود رائی کا علاج نہیں کراتے. اس کے ساتھ خود رائی کے ساتھ کہاں سے حاصل ہو سکتی؟ دونوں چیزیں ضد ہیں, ضد ہیں. دری تریق خود رائی کفر است, خود رائی تو کفر ہے اور محبت ایمان کا تقاضا ہے. یہ ہمارے حضرت یہ فرما رہے ہیں, تم جو خواہشات نفسانی کی غلامی کر رہے ہو, اپنی من مانی کر رہے ہو, لذتوں کے پیچھے جا رہے ہو, تقاضے ہوتے ہیں. میرے نفس میں تقاضا پیدا ہوا, غصہ بھی ایک تقاضا ہے, یاد رکھیے, غصہ نفس کا تقاضا ہے. غصہ حرام ہے, اس کے اوپر عمل حرام ہے. اگر غصہ آ جائے تو اس کے ہر تقاضے پر عمل ہم حرام, سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب درکار ہے یا نہیں, سوال سب سے پہلے یہ ہے. جس کو اللہ کا قرب درکار ہوگا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھے گا. فرماتے ہیں کہ جتنی بھی لذتیں انسان حاصل کرتا ہے, یا تو آنکھوں سے ہوگا, یا کانوں سے, یا ناک سے, یا زبان سے, یا قوت لامسا سے, چھونے والی, اور ایک اور ہے سوچنا. سوچنے میں بھی لذت لیتے ہیں, کوئی بات سوچ لی عجیب تو ہوا ہوا کی اچھی بات سوچیے,
اور پھر اس کو صحیح سمجھ لیا. یہی تو غلطی ہوتی ہے, سب سے زیادہ جو غلطی ہوتی ہے سوچ میں ہوتی ہے کہ اپنی سوچ کو صحیح سمجھ لیا. بتا بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھو اگر ہم نے اس احتمال کو پیش نظر رکھا ہمیشہ کہ میری سوچ میرے تقاضے میرے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں, غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے, تو انسان میں کیا ہوگا, کرے گا تو وہی. سب سے تو اچھا ہے کہ کسی سے پوچھ کے کرے جب سمجھ میں نہ آئے, لیکن عاجزی اس کے ساتھ کرے. اب عاجزی آ جائے, یہی تو چیز ہے. اسی لیے خود رائی اور تکبر میں فرق نہیں, اور عاجزی اس کی ضد ہے. خود رائی کو چھوڑے گا عاجزی پیدا ہو جائے, اور عاجزی جس میں آ گئی, اللہ میاں کا وعدہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے, کبھی 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 بھی غلط نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. ہو ہی نہیں سکتا غلط, اپنے ایمان کا جائزہ لو, عاجز بن کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں رسائی عاجزی کے ساتھ ہو سکتی, عاجزی کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہر شخص سے عاجزی کرو, پڑوسی سے بھی, دفتر والوں سے بھی, بیوی بچوں سے بھی. بچہ بھی ایک بات کہے, بیٹا بھی ایک بات کہے, تو ممکن ہے وہ صحیح کہہ رہا ہوں میں غلط ہوں, صحیح احتمال لے آؤ, یہ عاجزی ہو جائے گی پیدا, عاجزی پیدا ہو جائے گی صرف اس بات کے سوچنے سے کہ کیا پتہ میری. اس سے عورتوں کو بھی یہی نصیحت ہے, بھائی تم نے تمہارے دماغ میں خیال آیا, تمہارے دل میں ایک تقاضا پیدا ہوا, یہ ہو ایسے ہو ویسے ہو, کیا پتہ غلط ہے, کیا پتہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے وہ حقیقت میں تمہارے لیے نقصان دہ ہو, دنیا میں یا دین میں. تو یہ جو لذتیں ہیں پانچ تو ہیں ظاہری, اور ایک ہے باطنی, وہ ہے دماغ سے سوچنے کی صلاحیت. اس کو بروئے کار لا کر ہم دس گناہ کرتے ہوتے ہیں, جب تک سوچیں گے نہیں گناہ نہیں ہوگا. کوئی نہ کوئی چیز سوچتے ہیں تبھی تو ہوتا ہے. غصے میں آتے ہیں, غصہ آنا غیر اختیاری ہے, اس کے تقاضے پہ عمل اختیار سے کرنا یہ حرام ہے. لیکن ایک بات ہے, غصہ آتا کیوں ہے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا غصہ کبر کی وجہ سے آتا ہے, اور کبر ظاہر اختیاری ہوگا تبھی آئے گا. اختیاری کیا چیز ہے؟ اس میں غصہ آنے سے پہلے ایک سوچ آتی ہے بالقصد, وہ غصہ دلاتی ہے. آپ تجربہ کر لیجئے, میں آپ کو ساری زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں, تمام چیزوں سے گزرا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے ایک سوچ ہوتی ہے, وہ کبر کی سوچ ہوتی ہے, پھر غصہ آتا ہے. ہاں جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہ کرے گا, جو کرنے کا حکم ہے, جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ تو اس کو تو بجا لائے گا. یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف غصہ تو آئے گا, لیکن غصے پہ عمل پھر بھی حرام ہوگا. اس وقت جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا. تو یہ جو ذرائع ہیں ان سے تم لذت حاصل کرتے ہو, یعنی دیکھنا, سننا, بولنا, ہاتھ لگانا, محسوس کرنا, ذائقہ چکھنا, اور یہ سوچنا. جس طرح سے اس دشمن نے آ کر اس بادشاہ کی نہروں کو بند کر دیا تھا, تمہارے پاس بھی اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور سب ہوا سے خمسہ تمہارے ختم ہو جائیں گے, سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. جو وقت تھا بالقصد سوچنے کا گزر جائے گا اس وقت, اسی لیے اب وہ ایمان نہیں لا سکے گا اسرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد. اب نہیں, اختیار ختم ہو گیا. کہ ایمان تو سوچنے کا نام ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. یہ ذرائع جتنے تھے سب ختم ہو جائیں. بیٹا کہتا ہے ابا آنکھیں کھولیں, نہ سنتا ہے نہ پہچانتا ہے. بیوی کہتی ہے میرے پیارے شوہر مجھے یہ تو بتاؤ, نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے, یہ وقت ہے. نوکر کہتا ہے حضور تجوری میں یہ نوٹ رکھے ہیں گن لیجئے گا, گننے کی طاقت نہیں, سمجھنے کی قوت نہیں, سب ختم ہو گیا. سارے کھانے طرح طرح کے بیکار ہو گئے, منہ پہ رکھ دو, زبان پہ رکھ دو, کچھ بھی مزہ نہیں آتا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ساری قوتوں اور لذتوں اور ان کے ذرائع کو ختم کر دیا. کاش تم اس دل کو بنا لیتے جو اس وقت کام آتا, کنواں دل میں اللہ کی محبت کر کھود لیتے, دل کے اندر اللہ کی محبت بھر لیتے, تو یہ خزانہ تمہارے اندر ہوتا. تو جب تمہاری یہ روح جاتی یہاں سے نکلتی تمہارے بدن سے, تو ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی ہوتی, وہ ساتھ چلتی. تمہارا آدھی جب چراغ گل ہوتا تو فوراً دائمی اور سرمدی چراغ جل جاتا, اس کا نور تمہاری قبر میں بھی کام آتا. یہ محبت ہے جس کا نور کام آئے گا, حشر میں بھی کام آتا, میدان قیامت میں بھی کام آتا، لیکن افسوس تم نے اس کی قدر نہ کی. آج نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اپنے ہر تقاضے پر عمل کرتے ہو. اللہ کے بندوں، غصہ آتا غصہ کیسے دکھاتے ہو؟ تو اس تقاضے پہ کیوں عمل کرتے ہو تم؟ تم تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھاؤ، وہ بڑھتی ہے سوائے سنت سے. کئی لوگوں نے، عورتوں نے، مردوں نے اسے ہی پوچھا کہ میں چاہتی ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں بھی اللہ کی محبت بڑھ جائے، کیا تک کروں؟ کرنا کیا ہے؟ اتباع سنت اور اللہ کی یاد، دو ہی چیزوں سے کام بن جاتا ہے. لیکن رضا نفس کرنے نہیں دیتے، تو ان رضا نفس کا علاج ضروری ہے. تو شعر لکھا ہے کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے جب لاکھ کھاتا ہے دل، کیا بتائیں بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. ابھی تو تم نے سمجھ لیا کہ ہم کچھ ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوئے. ابھی تو تم کو اتنی سی حس نہیں ہے کہ تمہاری سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کا یہ احتمال ہی اوجھل ہو جاتا ہے. کاش یہ احتمال اوجھل نہ ہو تو آج ہی رہے. آج یہ جتنے اہل اللہ ہیں، لکھا ہے حکیم الامت نے خطوط میں لکھے ہیں، ایک لکنت سی آ جاتی ہے. اللہ والوں کی زبان میں وہ روانی نہیں ہوتی جو اہل دنیا کی، کیونکہ ساتھ ساتھ یہ خیال چلتا رہتا ہے میرے الفاظ کا کیا اعتبار، میرے الفاظ کا کیا اعتبار، میری بات اور کیا اعتبار. تو روانی اور زور نہیں آ سکتا. آئینہ بنتا ہے رگڑے جب لاکھ کھاتا ہے دل، کیا بتائیں بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. یوں تو ہے اکثر دلوں میں آمد و رفت آپ کی، دیکھنا تو یہ ہے کہ گھر کس دل میں ہے. یہ دل جو ہے یہ بس اللہ کے لیے، یہ غیروں کے لیے نہیں. اس کے اندر اللہ کی محبت کو بھرو. علماء کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں، اے علماء، تم یہ سمجھتے ہو کہ عربی جان کے، علوم جان کے تم اللہ کے مقرب بن جاؤ گے؟ نہیں، اللہ کی تابع داری، اللہ تعالی کی فرما برداری اور اعمال بجا لینے سے، اعمال بجا لانا، اس سے کام بنے گا. دیکھو ابو جہل بہت بڑا عالم تھا، بہت اشعار کہا کرتا تھا، عربی بہت جانتا تھا. تم اس سے زیادہ تو عربی نہیں جان سکتے، اس سے زیادہ اچھے اچھے اشعار نہیں کہہ سکتے. اس کے دل میں کچھ نہیں تھا. جب تک اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں بھرو گے، تمہارے علوم کام نہیں آئیں گے. یہ اس واز میں لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ رہا ہوں میں. حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، آپ تو بخاری شریف کے بہت بڑے ماہر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، فقہ کے ماہر ہیں، تفسیر میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، آپ جو حاجی صاحب کے پاس گئے وہ کس لیے گئے؟ کیا ضرورت تھی جو آپ کو پیش آ گئی؟ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام مانے جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سو سوال کیے. سو سوالوں کے میں نے جواب دیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقت و احسنت، تو نے صحیح صحیح جواب دیا اور بڑے اچھے جواب دیے. اس دن سے میں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ کی وجہ سے میری سمجھ صحیح دین پہ چلتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا. تو یہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے پوچھا گیا کہ حضرت حاجی صاحب جو ہیں وہ اصطلاحی عالم نہیں تھے اور بہت کم کتابیں پڑھی تھیں، آپ ان کے پاس کیوں گئے؟ انہوں نے جواب دیا، اے احمق، میں مسائل پوچھنے کے لیے نہیں گیا تھا حاجی صاحب کے پاس، مسائل پر عمل کرنے کے لیے جو نفس خلاف ہوتا تھا کرنے نہیں دیتا تھا، اسی کے ہم آپ شکایت، نفس آڑے آ جاتا تھا. معلوم ہے کہ خوش خلقی اختیار کرو، پھر بھی خوش خلقی کو چھوڑ دیتے. معلوم ہے کہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر بھی چھوڑ دیتے. یہی تو نفس ہے، یہی تو نفس ہے. دوسروں کا دل بھلا کیا کرو، برا نہ کیا کرو. جانتے ہیں یہ سب، لیکن عمل میں آ، عمل میں آ، گاڑی اٹک جاتی، بس چڑچڑاہٹ آ گئی، کچھ کہہ کے نکل گئے. اب یہ تک نہیں دیکھا کہ بھائی ہم نے جو کہا اس سے بیوی کے دل پہ کیا اثر ہوگا. اللہ کے بندوں، یہ تو سوچو، تم دل کو چھین لیتے ہو کسی کے تمہیں ایک بات سے، ایک جملے سے. بعض ایسے بیوقوف ہیں، مجھ سے تو خطوط لکھتے رہتے ہیں طلاق کی دھمکی. ارے پڑھے لکھے آدمی، ایک ہی تو تمہارے پاس چیز ہے، آخر کی چیز ہے، اس کی دھمکی کیا دیتے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کس قسم کے شوہر ہو اور دیندار ہو، اور بزرگوں سے تعلق ہے, سلسلے سے تعلق ہے, اور اتنی بھی عقل ابھی تک نہیں آئی. صرف دل کا چھیلنا ہی مقصود ہے. وجہ کیا ہے؟ مسائل تو معلوم ہے, حکم تو معلوم ہے. حکم کیا نہیں معلوم؟ حکم معلوم ہے, لیکن اس پہ عمل میں کون آ جاتا ہے بیچ میں؟ نفس. تو یہی انہوں نے کہا, مولانا گلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے, اے احمق, میں مسائل پوچھنے کے لیے ان کے پاس نہیں گیا تھا. مسائل پر عمل کرنے کے لیے جو نفس خلاف ہوتا تھا کرنے نہیں دیتا تھا, نفس آڑے آ جاتا تھا, شیطان ورغلا لیتا تھا, عمل نہیں ہوتا تھا. تو میں اس قوت عملیہ کے لیے گیا تھا تاکہ مجھے وہ قوت عمل حاصل ہو جائے اور نفس کے مقابلے کے طریقے پر میں آ جاؤں کہ نفس کا مقابلہ کر سکوں. بزرگوں سے کیا چیز حاصل کرنی پتہ چل گیا تو سب معلوم ہے, بھائی زیور پڑھ لو. اور یہ سب ماشاء اللہ دیندار لوگ ہیں ہم, آپ, ہمیں تو سب معلوم ہے. لیکن غلطی کہاں ہے؟ ایک اپنے گھر تکوں کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے. افسوس, دیندار سب بنے ہوئے, اپنے گھر کو تو خوشگوار بنا لو, گھر کو تو جنت بنا لو. تو میں حضرت حاجی صاحب سے مسائل پوچھنے نہیں گیا تھا, مسائل پر عمل کرنے کے لیے, وہ چیز حاصل کرنے کے لیے گیا تھا جس کے ذریعے سے انسان نفس کا مقابلہ, شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے, اور نفس کو مغلوب کرنے کے طریقے سیکھنے گیا تھا. ٹھیک ہے, نفس کی تو مخالفت ہے. میں خود تجربہ کرتا ہوں, مجھے وہم ہو جاتا ہے. کیا وہم ہو جاتا ہے؟ مثلا گھر سے نکلا, پتہ نہیں دروازہ لاک کیا کہ نہیں کیا, اور یہ اکیلی سوئی ہوئی ہوں گی, کوئی گھس جائے تو میں کیا کرتا ہوں؟ الٹا کرو اس کو, کبھی پلٹ کے نہ دیکھو, ورنہ شیطان وہم کا مریض بنا دے گا. وہم کا علاج کیا ہے؟ اس کا الٹا کرو. حکیم الامت نے لکھا ہے وہم کا بھی علاج ہے. کسی نے کہا حضرت وہم کا علاج تو کس کے پاس نہیں ہے؟ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے. کوئی مشہور ایسی بات ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں ہے, وہم کا بھی علاج ہے. تو میں کیا پوچھا, کیا کہنے فہم. واو کے اوپر ایک نقطہ لگا کے اس کا علاج بتا دے. واقع بالکل صحیح بات ہے, عقل سے کام لو. جب وہم ہو اس کا الٹا کرو. اسی دیکھ لو تم, بڑے سے بڑا وہم ہوگا رخصت ہو جائے گا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ نفس کے ساتھ چلنا چاہیے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ نفس کے ساتھ چلنا چاہیے. نفس کیا ہے؟ یہی جو ہمیں سجھاتا رہتا ہے, الٹی سیدھی باتیں جو سجھاتا رہتا ہے, جو شریعت اور سنت کے خلاف ہے, وہ نفس ہے. سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. ارے ہم صرف لا یعنی کلام سے ہی بچ جائیں نا تو ہماری دنیا جنت. پہلے سوچ لو ذرا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں, زبان سے جو باتیں بولتا ہوں, کیا یہ نہ کہوں تو کوئی حرج ہے؟ صرف اسی کی ایک عادت ہو جائے اور نفس کے اوپر قابو آ جائے تو جانے کتنی ہی کامیابی حاصل ہو جائے, کتنی ہی دل خراشی سے انسان بچ جائے دوسروں کے دل کو خراب کرنے سے. آج ہم خواہشات نفسانی کے غلام ہیں. نفس ہمارا حاکم بنا ہوا ہے, جس طرف چلاتا ہے ہم چلتے جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب ہیں, ان کے اشارے پہ چلنا چاہیے. جس طرف اللہ تعالیٰ چلائے نفس کو اس کے ساتھ چلانا چاہیے. آج ہمارا نفس نفس امارہ ہے, اس کو نفس مطمئن میں تبدیل کرنا چاہیے. تو دیکھیے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا. دیکھیے آپ کو خلاصہ بتا دیا کہ بزرگوں سے کیا حاصل کرنا ہے, نفس کو مغلوب کرنے کے طریقے اور قوت عمل حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. کس چیز پہ قوت عمل؟ سنت پہ عمل. سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ اخلاق, کیونکہ مسلمان کی اور چیزیں اکثر ٹھیک ہوتی ہیں, اور سب سے زیادہ جو خراب ہوتی ہے دینداروں کی وہ اخلاق ہوتا ہے. اس میں لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں پڑھی ہے تبلیغ دین, بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ مجھے ایک بدخلق عالم کے پاس بیٹھنے سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں ایک جاہل خوش خلق کے ساتھ بیٹھوں. حالانکہ عالم کی اتنی فضیلت ہے, بدخلقی کی وجہ سے سب ختم ہو گیا. بدخلقی اتنی بری ہے. مجھے حضرت بہت تعلیم فرماتے تھے ہمارے حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب, جب تک نفس پہ قابو نہیں ہوگا خوش خلقی حاصل ہو ہی نہیں سکتی. فرماتے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ, دیکھو جو لوگ نفس سے مغلوب ہیں ان کے پاس مت جاؤ, جو لوگ نفس پر حکومت کرنے والے ہیں ان کے پاس جاؤ تاکہ تم کو بھی نفس کے مقابلے کی طاقت آ جائے. ہمیں نفس سے کام لینا ہے نہ کہ اس کے اشارے سے چلنا ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یہ تم نے جو علوم حاصل کیے ہیں, علوم تو حاصل ہو گئے لیکن علوم کا استعمال کیسے آئے گا؟ ان علوم کو استعمال کرنے کا طریقہ اللہ والوں سے پوچھنا پڑے گا. فرمایا کہ ان علوم کا کارآمد ہونا اس پر منحصر ہے کہ کسی اہل محبت سے جو ان پر عمل کرنے والا ہو اس کے پاس کچھ عرصہ گزارو تاکہ تم کو بھی عمل کرنے کی طاقت آ جائے. اسی لیے میں سب لکھی یہ صحبتیں, صحبت اہل اللہ کی, اہل محبت کی بے حد مفید ہے. لیکن جب دل بن جاتا ہے یعنی اس میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر ظاہری علوم پر نظر نہیں جاتی, پھر علم حقیقی جو اللہ کی محبت کا علم ہے وہ آ جاتا ہے. پھر کیا ہوگا جب یہ اللہ کی محبت آ جائے گی؟ اس کی ترتیب یہی ہے کہ اپنے اخلاق رذیلہ کا علاج کراؤ, آدمی بن جاؤ, آدمی بن جاؤ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق کو اپناؤ. دیکھیے ہم آپ زیادہ تر اس میں چونکہ مبتلا ہیں, سے ارسل ہو زیادہ تر تمام خطوط سے اندازہ ہوتا ہے, شوہر بھی اور عورتیں بھی, نہ عورتیں خیال کرتی ہیں نہ مرد خیال کرتے ہیں. بھائی ایک دوسرے کو اپنی باتوں سے تکلیف پہنچاتے ہو, جو بات کرو اس طرح سے کرو کہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے. میاں کو چاہیے کہ بیوی کا دل خوش کرے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو بیوی کو محکوم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو خوش رکھو, ایسی باتیں مت کرو. اور بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ شوہر کو خوش رکھے. یہ ہے دین. کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں سے تکلیف پہنچائیں گے؟ ارے وہ تو جنت البقیع جانے پہ اٹھے ہیں, 15 شعبان کا قصہ ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جان دینے والی, جان نثار کرنے والی, ان سے زیادہ کہ جی کیا وہ تو آدھنا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نثار کرنے کو تیار. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھنا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل رہے ہوں اس میں کچھ آواز ہو جائے اور اس سے وہ اٹھ جائیں تو وہ تو خوش ہوں گی, کہیں ناراض ہوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے جوتے پہنے, آہستہ سے نکلے, آہستہ سے دروازے بند کیے اور اتنی آہستگی سے چلے گئے اس لیے کہ ان کی آنکھ نہ کھلے, آنکھ نہ کھلے. تو جب یہی چیزیں تو ہیں, اتباع سنت اور ذکر اللہ, اسی سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں بینی اندر خود علوم انبیاء, بے کتابوں بے معیدوں استا. پھر تم دیکھو گے تمہارے اندر انبیاء علیہ السلام کے علوم خود پیدا ہوں گے تمہارے دل میں, چونکہ اللہ تعالیٰ ڈالنے والے, نہ کوئی کتاب ہوگی نہ کوئی استاد ہوگا. پھر یہ ہوگا ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں علوم اور اسرار اور معارف, ایسے ایسے علوم دل میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نہ کسی استاد نے پڑھایا, نہ کسی کتاب میں دیکھا, نہ کسی معلم سے پوچھا. اسی لیے ہمارا دل جو مردہ ہو رہا ہے اور نفس طاقتور بن رہا ہے, نفس کو مغلوب کرنے کے لیے کسی اللہ والے سے طریقہ پوچھنا چاہیے. اور یہ جو ہے دل کا بننا, اس کے ساتھ حال ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. ہو تو صحیح ہے. قصہ لکھا کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب اپنی اصلاح کرائی, حکیم الامت مولانا شفیع تھے رحمۃ اللہ علیہ, یہ ڈپٹی کلیکٹر تھے اور علی گڑھ کے گریجویٹ تھے. اس زمانے میں گریجویٹ بھی بہت اونچے درجے کا علم ہوتا تھا, لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے تو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے صاحب نسبت بنا دی, اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندوں میں ہو گئے. فرمایا کہ یہ جو شاہ عبد الحق صاحب تھے جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے, آخری خلیفہ تھے حکیم الامت کے, تو انہوں نے اپنا مسئلہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو تجویز کیا, تو اور حضرت کو لکھا کہ میں نے اپنا مسئلہ ان کو تجویز کیا ہے, کہا کہ کسی اسے اصلاح کراؤ. تو یہ انگریزی پڑھے ہوئے اور وہ فاضل عالم, تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بے نظیر انتخاب کیا ہے, بے نظیر انتخاب. اسی طرح مفتی جمیل احمد صاحب لاہور جامعہ اشرفیہ کے مفتی ہیں, تھانہ بھون کے رہنے والے, جو چھوٹی پیرانی صاحبہ تھیں اب انتقال ہو گیا, ان کی بیٹی ان کے گھر میں, وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں بلکہ پہلے شوہر سے تھیں. تو انہوں نے بھی, مفتی جمیل صاحب نے بھی حضرت خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا اپنی اصلاح کے لیے. ان سے مکاتبت چلتی رہی. خواجہ صاحب سے انہوں نے عرض کیا کہ خواجہ صاحب یہ جو درد آپ کے دل میں ہے کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ یہ تعلق مان اللہ اور یہ درد جو آپ کو حاصل ہے وہ مجھے بھی حاصل ہے, یعنی اللہ کی محبت. تو خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ صاحب تھے، یہ شعر لکھ کے بھیج دیا، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، دلیل ولی مانگو، اپنی رائے کو ختم کرو، یعنی کیا کرو، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، اپنے شیخ کے آگے ذلیل ہو جاؤ کہ اپنا کچا چٹا سب اس کو بتا دو، سچا سچا، چھپاؤ نہیں، جتنے چھپانے والے ہیں ان کو حقیقتا فائدہ نہیں ہوتا، میں غصے کا مرض ہے، بیوی پہ غصہ کیا، بدخلقی کی، لکھو شیخ کو، دو چار بار لکھو گے صاف ہو جاتا معاملہ، قابو آ جاتا رفتہ رفتہ، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، ان کا نام ہی تھا جمیل، مفتی جمیل، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ، ان کے دل میں محبت کی آگ بھری ہوئی تھی، تعلق ملا حاصل تھا، اشد اور احب محبت ان کے دل میں تھی، اس واسطے عالم ہوتے ہوئے ان کو، جو ڈپٹی کلیکٹر وغیرہ رہے انگریزی تعلیم یافتہ، ان کو اپنا شیخ بنایا. ایک اور صاحب نے خواجہ صاحب سے کہا، خواجہ عزیز الحسن مسعود رحمۃ اللہ، یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے عاشق تھے کہ اس کا کوئی بیان ہی نہیں، آپ اشرف الزمان نے پڑھی تو پتہ چلے. ایک اور صاحب نے خواجہ صاحب سے کہا، خواجہ صاحب آپ کے دل میں محبت بڑی جوش مار رہی ہے، کچھ ہمیں بھی دے دی. فرمایا، میں یہ ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خون، اس کو اس طرح سے خون ہوئے کہ نفس کہتا غصہ کر تو غصہ نہیں کرتے، نفس کے سارے تقاضوں کو دبایا، اس کو کہتے ہیں میں یہ ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خون، کیوں میں یہ کسی کو مفت میں دوں، میں میری مفت کی نہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے نفس پر آرے چلانے پڑتے ہیں، اپنے اخلاق رذیلہ کا علاج کرانا پڑتا ہے، ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں. جب اخلاق رذیلہ سے دل صاف ہوتا ہے تب جا کے اللہ کی محبت آتی ہے. ہمارے حضرت، مجھ کو بالکل یاد ہے، سکر میں بار بار کہتے تھے، دیکھو جس دل میں غیر بسے ہوں اس میں اللہ کی محبت نہیں آتی، اور غیر کیا ہے، یہی کبر ہے، سب سے بڑھ کر تو یہی ہے، جس سے ساری چیزیں پھوٹتی ہیں، یعنی اپنے آپ کو صحیح سمجھتے، اچھا سمجھتے، عقل مند سمجھتے، حالانکہ ہیں بیوقوف. کیونکہ اپنی عقل کو چھوڑ دو اور کسی دوسرے کی عقل کو پکڑ لو، اور سمجھو تم کہ شاید اس کو بھی عقل نہ ہو، کیوں کبر تو بھرا ہوا ہے. تو بھائی وہ ممکن ہے تمہارے نزدیک اس کو عقل نہ ہو تمہارے شیخ کو، لیکن تمہارے شیخ نے خود کسی اور کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ خود کہاں اپنی عقل سے کام لیتا، وہ خود ہی تو سلسلہ چلا جا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. کوئی اپنی عقل اور اپنی رائے سے کام لینے والا شیخ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے. شیخ کی سب سے پہلی تعریف ہی یہی ہے کہ خود رائے نام کو نہ ہو. نفس پہ آرے چلانے پڑتے، ریاضتیں کرنی پڑتی. ہاں وہ کہتے تھے کہ جس دل میں غیر ہوں اس میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، تو اس پہ قابو پانا پڑتا ہے. غیر اس معنی میں رضائل نفس کے فطری ہیں، یہ تو نابود نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ختم ہو، ان کا مادہ ہر شخص میں ہے اور رہے گا. کوئی یہ شخص کہے میرے دل میں کبر نہیں ہے، جھوٹا ہے. ارے کبر کا تو رذیلہ رکھا ہے اللہ میں نے، رکھا ہوا ہے. کرنا یہ پڑتا ہے کہ اس کو سمجھنا پڑتا اور اس کے تقاضے جہاں اٹھتے ہیں اس کو مغلوب کر دینا ہوتا ہے، اس کے خلاف کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ کو بتایا میں نے کہ خلاف جب تم کرو گے بار 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 تو کبر کے تقاضے میں، اسی طرح سے خودرائی ہے، جھوٹ ہے. جھوٹ جھوٹ بہت بولتے ہیں، پتا جھوٹ کا کیا علاج ہے؟ جیسے جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے، ایک علاج یہ ہے کہ جب جھوٹ ہو جائے اور خیال آ جائے کہ میں نے جھوٹ بول دیا تو فوراً اسی وقت کہہ دو کہ بھائی یہ بات جو میں نے کہی ہے جھوٹ تھی. دیکھو دو دن میں یہ عادت ختم ہو جائے گی. جھوٹے پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹ تو بہت بڑا گناہ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت کا مطلب کہ وہ ہر رحمت سے محروم ہو جائے گا. جھوٹ ایسی خراب چیز ہے، چاہے کوئی نقصان ہو ہونے تو جھوٹ مت بولو. فرماتے ہیں، آخری حصہ اس واس کا پڑھ لیتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تکبر کو رخصت کرنا پڑے گا، ریا کو نکالنا پڑے گا، حب جاہ حب مال کو نکالنا پڑے گا، غصے کے تقاضوں پر عمل کرنا چھوڑنا پڑے گا، شہوت کے تقاضے کے پیچھے لگنا چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ فریب غیبت سب کو ختم کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کا پورا تابعدار اور فرما بردار بننا پڑے گا. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی. اسی کے اوپر کام کرنا چاہیے، خوش خلقی آ جائے، پھر آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالی کی محبت ہمارے دل میں گھر کر جائے اور اللہ تعالی کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے. کیونکہ سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اجعل حبک احب من کل شیء, اور ایک جگہ آتا ہے اللہم اجعل حبک احب من نفسی و اہلی و من الماء البارد, ہر چیز سے زیادہ یا اللہ آپ کی محبت ہو جائے, اپنے نفس سے بھی زیادہ, ماں باپ سے بھی زیادہ, بھائی بہنوں سے بھی زیادہ, بیوی بچوں سے بھی زیادہ, اور ٹھنڈے پانی سے بھی, سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی ہے. تو دعا مانگنا ایک بڑا ہی نفیس طریقہ ہے اللہ کی محبت بڑھانے کا. شرط کیا ہے؟ شرط اپنے رضا نفس کا علاج ہے. یاد رکھو گناہ کے ساتھ کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ فاسقین, گناہ کرنے والا, گناہ پہ اصرار کرنے والا فاسق ہے. اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ تو ہدایت ہی نہیں ہوتی. صاف قرآن کی آیات ہے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک, یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت بھی مانگتا ہوں اور جس کے دل میں آپ کی محبت ہے اس کی محبت بھی مجھے نصیب ہو جائے تاکہ وہ ذریعہ بن جائے آپ کی محبت کا, اور جس عمل سے آپ کی محبت نصیب ہو وہ بھی مل جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ محبت, اپنی وہ محبت نصیب فرمائے جو محبت کاملہ کہلاتی ہے, جو ایمان کا تقاضا ہے. آمین. اللہم آمین.